ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو، پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، افطار کا ٹائم ہو گیا، اعتکاف کی نیت اب یاد آئی، نہیں کی تھی تو اب کر لیں، بے شک افطار بھی کر لیں۔ تاہم مناسب یہ کہ نیت پہلے کر کے اللہ کی رضا کے لیے کریں، نیت ثواب کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں۔ اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو برابر درود پاک پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر لیجئے۔ کوئی نیتیں مزید بڑھا لیجئے، اگر نیتیں کچھ تو کی ہوں گی وہ بھی کر لیں۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے سعادت حاصل کروں گا، اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 نجری کے نجب شریف کی آج چوتھی رات ہے، رسالہ 40 عطار قسط 2 پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4۔ زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں اور میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کی پوسٹ کے الفاظ کچھ یوں تھے، وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت، آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
وقت تو واقعی بدلتا ہی ہے، آتا جاتا رہتا ہے۔ بخت معنی قسمت، اب اس میں تھوڑا کلام ہے، قسمت بدلنے سے یہاں کیا مراد؟ تخت بدل جاتا ہے, تو بادشاہ تو ہمیشہ نہیں رہتی, مر کر ہی کم از کم تبدیل ہو ہی جاتا ہے. وقت اب جس کے قسمت میں ایمان تھا اس نے پا لیا, اس کے وقت میں ایمان تھا اس نے پا لیا, اب یہ بدلتا رہتا ہے, یہاں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کرے نہ بدلے, کبھی بھی نہ بدلے, ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نہ بدلے, اور ایمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہے الحمدللہ. بہرحال یہ کہ وقت تو بدلتا ہے, کبھی آدمی غریب ہوتا ہے, کبھی مالدار ہوتا ہے, کبھی متوسط الحال ہوتا ہے, تو پھر کبھی چاند چڑھ جاتا ہے اس کا تو بہت بڑی پارٹی بن جاتا ہے, کبھی بالکل ڈیفالٹر ہو جاتا ہے بعضوں کا تو نیچے آ جاتا ہے. تو یہ وقت تو بدلتا رہتا ہے, وقت ایک سا نہیں رہتا. وہ تخت پر بھی ناز اور گھمنڈ کرنے والوں کے تخت و تاج بھی تاراج ہو گئے, برباد ہو گئے. وقت اللہ نے اچھا کیا تو اچھا ہی رکھے, اور جو وقت میں جو کمزوریاں وہ بھی دور ہو جائیں, اللہ پاک خوشحالیاں نصیب کرے, بدحالیوں سے بچائے. ہمارے وقت میں آقا کی محبت لکھ دے, ہمارے دل میں مدینہ آ جائے, آنکھوں میں کعبہ آ جائے, اور ذہن نصیب کے ہمارے وقت میں بار بار حج کرنا ہو, ہمارے وقت میں آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں, مدینے میں آقا کے کرم سے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت لکھ دی جائے. جنت الفردوس میں بھی ہمارا بخت ایسا چمکے کہ ہم آقا کے پڑوس میں رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا فیس بک پر بھی مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے, وہاں بھی سوالات کا سلسلہ ہے. محمد راشد سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر دنیا سے کنارہ کشی کرنے کے بارے میں آتا ہے, تو دنیا سے کیا مراد ہے؟
دنیا وہ جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو, یہ خراب ہے مطلب دنیا. ویسے تو دنیا جو جس میں ہم آئے ہیں ابھی, یہ دنیا ہے. تو اب یہ کہ 100% دنیا تو بری نہیں ہے نا, ماں باپ بی سی میں ماں باپ کی خدمت کر کے ہم دنیا ہی میں تو مطلب جنت کما سکتے ہیں. دنیا ہے مطلب فتنہ, فتنہ یہاں مراد آزمائش, دنیا میں آزمائش ہے. قیامت میں نہ جنت میں آزمائشیں نہیں ہوں گی, تو نہ وہاں بیماریاں ہوں گی, نہ پریشانیاں ہوں گی, نہ ٹینشن ہوگا, نہ لڑائیاں, نہ بغض, نہ کینہ, نہ غیبت, نہ جھگڑے, کچھ بھی نہیں. جنت حقیقی معنوں میں جو جائے امن ہے وہ جنت ہے, اللہ نصیب کرے. تمہارا لے کے جو دنیا آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ تو ہے خراب. باقی دنیا میں دنیا کی محبت اب کسی نے کی تو اب اس کے لیے جتنی محبت کی اس کی خرابیاں ہیں. دنیا کی محبت اگر دل میں گھر کر گئی نا تو آدمی گیا کام سے, وہ اوپر اوپر رہے تو صحیح ہے. دنیا میں سب کے حقوق ادا کرے اور گناہوں سے بچے, کہ یہ دنیا جو ہے نا دار الامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں ہم لوگ امتحان دے رہے ہیں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورۃ الملک میں آپ پڑھتے سنتے ہوں گے. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان, وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. تو یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے یوں ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے. اب اس میں جو اچھی تیاری کرے گا اچھے نمبروں سے پاس ہوگا, جو غفلت کرے گا تو وہ پھر اس کو بھگتے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال موصول ہوا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے سوال ہے کہ آج کل عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی غیبت اور چغلی میں بہت زیادہ مبتلا ہونے کے معاملات پائے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں گھروں میں جھگڑے, بد اعتمادیاں اور یہاں تک کہ طلاقوں جیسے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کئی عورتیں اس وجہ سے سخت پریشان ہیں کہ مرد چغلی کی بات سن کر بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں. ایسی صورتحال میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آپ کیا نصیحت اور رہنمائی فرمائیں گے, اور گھروں کو کس طریقے سے اس کے امن کو بچایا جا سکتا ہے؟
چغل خوری تو ہے خطرناک, چغل خوری کے معنی عموماً سب کو نہیں پتا ہوتے یہ ہے کیا چغل خوری. اس کی چغل خوری وہ کہلاتی ہے کہ جو کسی کی برائی جو ہے وہ اس کو اس سے لڑوانے کے لیے اس سے کی جائے. تو یہ مطلب چغلی ہے. تو چغلی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, فاصلے بناتے ہیں, گھروں میں بھی فاصلے بناتے ہیں اور باہر بھی بناتے ہیں, لڑواتے رہتے ہیں. تو اب یہ کہ گھروں میں چغل خوری کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہوں گے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہمات, یہ اگر کھڑکی پر کھڑی ہے تو وہم ہوگا یہ کچھ ہے سامنے والی کھڑکی کے ساتھ اس کی ترکیب, وہ لیٹ آیا رات کو تو بولا ہے ترکیب کہیں اور گیا تھا. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور یوں آپس میں کھچمتانی اور کبھی پھر کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. بعض اوقات 1-2-3 کی نوبت آتی ہے. تو اس لیے وہ وہم نہیں کرنا چاہیے, وہم کی وجہ سے تو امت نہیں رکھنی چاہیے. اب اگر کسی نے یہ کہا کہ جیسے یہ کھڑکی پر کھڑی ہے تو اس لیے کھڑی ہے کہ سامنے وہ, تو یہ تومت ہوئی, یہ رات کو اس لیے لیٹ آتا ہے کہ یوں. میں اشارہ میں بات کر رہا ہوں, سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو یہ ہوئی تہمت, اور تہمت جو ہے یہ حرام, بہت بڑا گناہ, کبیرہ گناہ ہے تہمت کسی پر رکھنا, مسلمان پر تہمت. تو یہ گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اللہ پاک تہمت لگانے والے کو, یا والی ہو تو والی کو, جہنم میں ردغۃ الخبال میں رکھے گا, ایک مقام ہے جہنم کا ردغۃ الخبال, جس جہاں جہنمیوں کا خون و پیپ مطلب جمع ہوتا ہے, بہت خراب جگہ ہے وہ, اس میں رکھے گا. اور اس وقت تک اس میں رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے. تو اب یہاں تو روزانہ تہمتیں لگ رہی ہیں, اس نے اس لیے دوستی کی ہے, مالدار ہے نا, اس لیے خوش آمدیں کر رہا ہے, میں سب جانتا ہوں. اب یہ تہمت ہوئی, کنفرم معلوم ہے کہ واقعی ایسا کر رہا ہے, تب بھی غیبت ہوئی. غیبت کے مقابلے میں تہمت زیادہ خطرناک ہے. غیبت بھی گناہ, یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے, تہمت اس سے بڑا گناہ ہے. تو بات بات میں مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, جانتا ہوں اس کو. اب وہ جھوٹ بولا نہیں بولا, کوئی آپ کے پاس نہ واضح قرینہ ہے نہ آپ کی معلومات, ایسے اندھیرے میں تیر مار دیا, یہ ہوئی تہمت. ایسی تہمتیں نہ جانے دن میں رات میں ہمارے سے کتنی سرزد ہوتی ہے, اتنی بات بات میں. تو میں نے 2-3 مثالیں دی, تہمتیں اتنی لگ رہی ہیں. سیٹھ نوکر پہ لگاتا ہے, نوکر سیٹھ پہ لگاتا ہے تہمت. ماں بیٹی پر, بیٹی ماں پر, باپ بیٹے پر, بیٹا باپ پر, بھائی بھائی پر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں, دوست ایک دوسرے پر, پڑوسیوں پر تہمتیں اتنی لگ رہی ہوتی. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تہمت لگ رہی ہے, مطلب تہمت کو بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے کہ جس کو کھود کے نکالی جاتی ہے بڑی مشکل سے. یہ ایک لفظ نکلا وہ تہمت ہو گئی, بعض وجہ بھی بلکہ اشارہ کیا وہ تہمت ہو گئی. تو یہ کہ تہمت بہت خراب چیز ہے, گناہ کبیرہ, اور اس سے اس کی توبہ بھی بڑی تھوڑا دشوار ہے. ایک تو توبہ کرنی ہے اس کی, بہار رشید میں لکھا ہے کہ یہ بتا اس کو کہنا ہوگا جس پر تہمت لگائی اس کو کہ میں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے, معاف کر دے. یہ منزل بہت کٹھن ہے. لیکن یہ کہ شیر مادر کی طرح پی جا رہی ہے تہمت, بہت مطلب معاشرے میں تہمت, اور اس کی وجہ سے جو تباہیاں مچی ہوئی ہیں, جو گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں, خدا کی پناہ دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ بس یہ یوں ہے. تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کے بیٹھ جاتا ہے نا جب دل میں, پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. شیطان آخر کار دونوں میں جدائی کروا دیتا ہے. ایک کیس مجھے یاد ہے, میں نے سمجھایا اس کو, اب وہ مانتا بھی تھا کہ ہاں مجھے بس میرے نکلتا نہیں ہے, یہ کسی کے ساتھ سیٹ ہے. میں نے سمجھا, گھر جا کے سمجھایا اس کو, پرانی بات ہے, نہیں مانا. 1-2-3 کر دیا آخر اس نے, ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ قرینہ تھا، کچھ بھی نہیں، تو بیچاری کو برباد کر دیا اس نے. تو یہ ہے تومت، اسی چیز ہے، شیطان نفس یہ سب پیچھے لگ جاتے ہیں. اور یہ مصیبتیں مردوں کی طرف سے زیادہ میرا خیال ہے پائی جاتی ہیں، کہ مرد کو ایک تھوڑا وہ ہوتا ہے نا، بھرم ہوتا ہے کہ میرا کیا ہے، میری کو لڑکیاں سو، باقی مردوں کو جلدی مل جاتی ہے لڑکیاں، بیٹی بھی ہیں، بیٹیاں بیچاریاں، مطلب بیٹیوں کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کیسے ہو، ٹینشن، بچی پیدا ہوتی ہے ٹینشن لگ جاتا ہے اب اس کا کیا ہوگا، کیونکہ معاشرے میں بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. تو مرد کو تو مل جاتی ہے عام طور پہ، عورت تو پھر اس کو اگر متعلقہ ہو گئی پھر کون ہاتھ پکڑے بیچاری کا، اب یہ کون ان مظلوم خاندان کی تسلیم کرے کہ تہمت لگی تھی اور اس میں ہی فارغ ہوئی ہے، یہ بیچاری بے قصور تھی، کون مانے گا. تو یوں مطلب یہ کہ کبھی عورت کی طرف سے بھی شوہر پر تہمت لگتی ہے، یہ نہیں خالی شوہر ہی لگاتا ہے، یہ بھی لگاتی ہے. تو یوں چل رہا ہوتا ہے نظام ان کا، گھر برباد ہو جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے. کبھی بھی کسی پر اللہ کرے ہم تہمت نہ لگائیں، ہم غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، اور اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے نہ نکل جائے، یعنی یا تو شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے. وہ یہاں یہ مطلب جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. جہنم کا پل، ویسے تو پل صراط جو ہے وہ جہنم پر بنا ہوا ہے، مگر یہاں مطلقاً پل لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں اپنی طرف سے شرح نہیں کر سکتا. ابو داؤد، حوالہ ابو داؤد، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ نمبر 356، حدیث نمبر 4883. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. میں نے جبریل امین علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں. حوالہ شرح الصدور، صفحہ 184. دوبارہ لے کے تہمت لگانا، کسی پر الزام لگانا، اور پھر ایک سے ایک بڑے سے بڑے الزامات ہوتے ہیں بیچاروں کو، بعض بے قصور لوگوں کو جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، کبھی کوئی تو تڑاک ہو یہ تو یوں، تو مطلب اس پر الزام لگا دیں گے، پولیس سے ان کی ترکیب ہوتی ہے، رشوتیں کھلائیں گے، اس کو اٹھوا دیں گے، بند کروا دیں گے. اب وہ بیچارہ سریوں کے پیچھے بے قصور، بے گناہ، اور یہ خوش ہو رہا ہے، لیکن یہ بچ کر جائے گا کہاں؟ جب مرے گا تو یہ عذابات، ابھی سنے نا، ایسے جیلوں میں آپ کو کہیں ملیں گے جو ایسے بےچارے مظلوم قیدی. اور میری تقریباً دعا میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں مظلوم قیدیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ایسے ایسے مظلوم قیدی ملیں گے، ڈال کے بھول جاتے ہیں بےچاروں کو، کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہوتا، گھروں میں ماں مر جاتی ہے، بچہ مر جاتا ہے، بیوی مر جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا مظلوم قیدیوں کو. تو جو ان مظلوم قیدیوں پر ظلم کرتے ہیں، اب وہ کوئی حکام ہوں یا پولیس والے ہوں یا عوام ہوں، جو بھی ہوں، آخرت میں کوئی بھی بچ کر نہیں جائے گا، کوئی بھی بچ کر نہیں جائے گا. اللہ پاک کے یہاں انصاف ہے. تو اس لیے اگر کسی نے مظلوم پر کوئی جھوٹا کیس کیا، فوراً واپس لے لے، توبہ کرے، اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے کہ میری بھول ہوئی. ابھی یہ تھوڑی سی ذلت، یہ تھوڑی ہے، واقعی تھوڑی ہے، قیامت کی ذلت برداشت نہیں ہوگی، جہنم کے عذاب کی ذلت کوئی سہ نہیں سکے گا. تو اب بھی جو کرنا ہے کر لو. اسی طرح اگر حکمران طبقے میں سے کسی نے کیا تو حکومت، ابھی سنا نا، تخت یہ بدلتا رہتا ہے، تو یہ کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ابھی اگر زندہ بھی رہ گئے تو بوڑھے ہو گئے نا، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس کو ساری مستی جو ہے نا اتر جائے گی، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. جا جب تک آپ کے پاس عہدہ ہے لوگ آپ سلوٹ کرتے ہیں، عہدے سے اتر کے دیکھو آپ کو پانی پلائیں تو میرے کو بتانا. میں مبالغہ کر رہا ہوں، میں واقعی بولتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں ہماری عزت ہے، عزت آپ کی نہیں ہے، آپ کی کرسی کی، آپ کے عہدے کی ہے. تو اب بھی ظلم کی آندیاں چلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کچھ چل جائیں گی، تو کچھ مظلوم اپنے درجے آخرت کے بلند کروا لیں گے آپ کی وجہ سے، آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے جو بھی ظلم کرتا ہے، ہر فرد نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے اس کو ظلم سے باز آنا چاہیے. ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں، مظلوم کی قیامت میں جیب ہے، جیت ہے. مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا. وہاں نہ اس کا عہدہ اس کو بچائے گا، نہ کسی کا اسلحہ اس کو بچا سکتا ہے، نہ کسی کا روب اور دبدبا چھوڑا سکتا ہے، نہ کسی کا تاج و تخت نہ حکومت اس کو بچا سکیں گے. دیکھو نا، نمرود سے بڑا بادشاہ کون ہوا؟ انہیں بڑے چار بادشاہ ہوئے بڑے دنیا کے، دو غیر مسلم اور دو مسلم، تو جن کی پوری دنیا پر حکومت. کوئی ٹیکنالوجی ان دنوں ہماری طرح کی نہیں تھی، نہ ٹرینیں تھیں، نہ کاریں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے. ان میں ایک نمرود، ایک نمرود بخت نصر ہے نا، دو یہ مسلم نہیں تھے، یہ کفار تھے. اور دو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے ذوالقرنین. تو یہ دو مسلمان، ان مارو تو نبی تھے اللہ کے، سلیمان علیہ السلام. تو یہ چار ہوئے پوری دنیا پر بادشاہ. تو اس نمرود بادشاہ نے جو بھی کیا، ظلم کی آندیاں چلائی، بہت لمبا عرصہ زندہ رہا، لیکن آخر کار خدا بن بیٹھا اپنے تئیں کہ میں خدا ہوں. لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ آخر کار ایک مچھر، اور وہ بھی میں نے پڑھا کہ لنگڑا مچھر تھا جو اس کے بھیجے میں گھس گیا اور اس کو کاٹتا تھا. اور اس کو مطلب یہ کہ جب کوئی مارتا تھا تو قدرے سکون ہوتا تھا. تو پھر یہ ترکیب بنی تھی کہ جو بھی اس کے پاس آئے گا، جوتے رکھے ہوئے تھے تو اٹھا کے اس کو مارے. تو جوتے کھا کھا کر آخر ایک ایسا جوتا پڑا کہ بس اس کا سر جو تھا نا پھٹ گیا تربوز کی طرح، اور ذلیل ہو کر مر گیا. آج ہم نے اس کا نام لیا، اس کی بات کی تو ذلت کے ساتھ کی. یزید کا نام لیتے تو پلید کہتے ہیں کہ ظالم تھا. امام حسین کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مظلوم تھے. تو دنیا میں بھی مظلوم کی یوں دیکھو تو جیت ہے، اور آخرت میں بھی جیت ہے. ظالم دونوں جگہ ہارا ہوا ہے، وقتی طور پر وہ تھوڑا پھونپا کر لیتا ہے، آخر کار کے پاس کچھ نہیں رہتا. اللہ ہمیں ظالم سے بچائے. اور مظلوم بھی، ہم تو اللہ پاک سے عافیت طلب کرتے ہیں، ہم کسی نے ظلم کیا تو ہم سہ نہیں سکیں گے، اللہ پاک سے بس دونوں جامع عافیت کا سوال. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے، اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے.
نماز نماز نماز
ماشاءاللہ،
فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو یاد رکھنا ہے، راتوں دن میں پانچ وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے، راتوں دن میں پانچ وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا.
واہ بھائی واہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ہتائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو معامل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے، اور ماں باپ اور اس خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی
اللہ علی محمد.
الحمدللہ عزوجل 20 دسمبر 2025 سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے فیضان مدینہ کراچی میں کافی تعداد میں عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. آج ملتان سے اور گجرات سے, اسی طرح ساہیوال اور گجراوالا ڈویژن سے عاشقان رسول کی آمد ہوئی ہے, اور کراچی سے کیماری ڈسٹرکٹ, صدر ڈسٹرکٹ اور ساؤتھ ڈسٹرکٹ سے عاشقان رسول کی آمد کی اطلاع ہے.
ماشاء اللہ, سب کو خوش آمدید, ویلکم, موسٹ ویلکم.
میں ارشد اتاری باب المدینہ کراچی اورنگی ٹاؤن سے. میرے لسنر, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر نماز کے بعد کوئی نمازی مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہو یا وہ کوئی وظائف پڑھ رہا ہو اور ہمیں اس کا اندازہ نہ ہو, یعنی کہ ہمیں پتہ نہ چلے, ہم اس کو سلام کر دیں اور اس سے ہاتھ ملائیں, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا اس سے بچیں, اور کیا ایسے کرنے میں ہم گناہگار ہوں گے؟ برائے کرم دیکھنے سننے والوں کی اصلاح فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
یعنی پتہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھ, یعنی کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے اور ہم نے سلام کر دیا, تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, پھر گناہ نہیں ہوگا نا, پتہ ہی نہیں ہے نا.
حافظ محمد احمد اتاری عرض کر رہا ہوں بھاونگر سے. میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مرد کا جنازہ پڑھا جنازگاہ میں, تو کیا عورت آ کر اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟
وہ چہرہ دیکھنا مرد کا, وہ تو دیکھ سکتی ہے, غیر عورت بھی دیکھ سکتی ہے, بیوی بھی دیکھ سکتی ہے. یہ جناز گاہ میں آ کر دیکھنا اگر لوگوں کے بیچ میں, تو پھر بے پردگی کے مسائل ہو سکتے ہیں, ویسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے حضور ایک سوال ہے کہ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے سارے احکام کو اپنانا ضروری نہیں, جس میں انسان اپنے لیے تنگی محسوس کرے اسے چھوڑ بھی سکتا ہے, کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. آپ کیا فرماتے ہیں؟
قرآن میں یہ بھی تو ہے, ادخلوا فی السلم کافا, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو اب یہ کہ یہ ہم لبرل کی مانے ہیں, قرآن کریم کی مانے ہیں. لا اکراہ فی الدین کے معنی کیا یہ ہیں کہ جب من پو ہو تو نماز پڑھو, جو نہیں پڑھتا تو اس کو مت سمجھاؤ. حالانکہ وہ بزرگوں کے نزدیک تو اسے سخت احکام ہے جو نماز نہیں پڑھتا, یعنی کہ شافعیوں کے لیے الگ احکام ہے, شافعیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے کم سخت ہے, یوں سمجھو کہ قید کر دو اس کو, بے نمازی کو, یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز پڑھے. اب اس پر عمل تو دنیا میں کہیں بھی شاید نہیں ہوا, ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ تھوڑی گھر کی اپنی من مانی, تو یہ لبرل ہے نا, ہم مطلب سنی ہیں, مسلمان ہیں, تو قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی انکار, یہ ذہن میں مسئلہ سنیے گا, ایک حرف کا بھی انکار کفر ہے قرآن کریم کے. جو بھی منزل من اللہ ہے حق حق حق, یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے. تو اس طرح مطلب اس کے معنی اور مفاہیم اپنے طور پر نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے. صرف مفسرین جو ہے نا, جن کو اتنا علم ہوتا ہے, مفسر ہوتا وہی ہے کہ جو ان کے علم اصول یہ سب سے آگاہ ہوتا ہے, وہ جو تفسیر کرے گا نا وہ ویلڈ ہوتی ہے. عام عالم بھی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر سکتا, نہ وہ کرے گا. شرح حدیث پاک کے عام عالم بھی نہیں کر سکتا, شرح بھی اس کے بھی یعنی کہ شرائط ہیں, تو جو محدثین ہوتے ہیں وہ شرح کرتے ہیں. تو اب جب عالم بھی نہیں کر سکتا تفسیر اور شرح, تو اب یہ کہ یہ عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسوں کو سننا نہیں چاہیے. آپ سنیں گے تو پھر چکر میں آ جائیں گے, خدا نہ خواستہ پھر اپنا کہیں ایمان کو کچھ ہو نہ جائے. بالکل نہیں سنے, میں نے پہلے بھی تاکید کی تھی, صرف سننا رضا چھاپ سنی عالم کو, اس کو سننا ہے, نہیں تو ادھر ادھر ہو جائیں گے آپ, مشکل میں پڑ جائیں گے. صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں, یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے, بلکہ یہ خیال کر کے کہ اس میں اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے, پھر جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھا تو اسے اختیار کر لیا. اور یہ ناجائز ہے کہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے. حوالہ بہار شریعت حصہ دوم یعنی دوسرا حصہ پیج نمبر 281 یعنی جس کو تھالی کا بینگن ایک محاورہ ہے کہ جدھر فائدہ دے گا ادھر لڑک گئے, ادھر فائدہ تو ادھر لڑکے, ادھر فائدہ آیا تو ادھر لڑکے, پھر اصل جگہ پر فائدہ آیا واپس لڑک کے آ گئے. تو ہم تھالی کے بینگن نہیں ہیں, ہم تو آقا کے غلام ہیں. جو آقا فرماتے ہیں بس خلاص آنکھیں بند ہیں ہماری, اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آیت کریمہ بھی جو بیان کی ہے لا اکراہ فی الدین, اس کو سمجھنا واضح طور پہ غلطی ہے, کیونکہ مفسرین نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ اس کا اگلا حصہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی, یہ ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے, یعنی ہم کسی کو اس پر مجبور نہیں کریں گے کہ وہ اسلام کو زبردستی قبول کرے, اسے دعوت دین دیں گے, نہ یہ کہ جو مسلمان ہو گیا وہ احکام اسلام سے اس کی مرضی ہے کہ جو چاہے لے لے جو چاہے نہ لے. یہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ آیت ہے کسی کا اسلام کب مقبول ہوگا, تو وہ دل سے اسلام لانے پر اس کا اسلام مقبول ہوگا. دین میں کوئی سختی نہیں, یعنی مجبور کرنا نہیں ہے, تو وہ مجبور کرنا وہ اس معنی کے اندر ہے,
مار مار کے کسی کو مسلمان نہیں کرنا ہے کافر
جی,
ہے نا. جب تک دل میں اسلام آئے گا نہیں تو مارنے سے وہ اگر ہاں بول بھی دے گا تو مسلمان تھوڑی ہوگا, ہے نا. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب دونوں شرط ہیں, کہ زبان سے اقرار کرے, دل سے تصدیق کرے, تسلیم کرے, درست مانے. تو الحمدللہ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں, ہماری سمجھ میں آتا ہے اسلام حق ہے اور اسلام ہی حق ہے, الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شریف برکتوں, رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ, اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی جن کے ذکر سے بے چین دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے.
خواجہ قدموں میں بولا خواجہ پیا,
رجب شریف کے بابرکت مہینے کے فضائل اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے علمی شعبے المدینہ العلمیہ کی ایک شاندار کاوش فیضان خواجہ اور رجب شریف, ایسی ایمان افروز کتاب جس میں شامل ہیں رجب شریف کے فضائل و نیک اعمال, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور ایمان کو تازگی دینے والے روح پرور واقعات. کتاب میں موجود معلومات خلیفہ امیر اہل سنت کے بیانات سے منتخب کی گئی ہیں. یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع, بلکہ دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے, تو انشاءاللہ الکریم کل بھی ہفتہ وار اجتماع کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا, اور یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ کم و بیش 10 بجے کے آس پاس انشاءاللہ الکریم شروع ہو جائے گا, اور سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا. اور اسی کے ساتھ پرسوں جمعہ, یہ بڑی رات ہے چھٹی شریف کی اور عرس خواجہ کی رات ہے, انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ تو جاری ہی ہیں, لیکن اس رات خصوصیت کے ساتھ جو ہے ذکر خواجہ بھی ہوگا, اور مدنی مذاکرے کے بعد لنگر خواجہ بھی ہوگا انشاءاللہ,
اور صبح روزہ بھی ہوگا
انشاءاللہ.
خواجہ غریب نواز کے حصہ صاحب کے لیے روزہ نہیں رکھیں گے؟ ارے جن کو تحریک کرنی ہوگی نا, اگر وہ جلدی نہ بھی کھانا چاہیں تو بعد میں انشاءاللہ مدنی مذاکرے, یعنی جو آج کل 4 بجے یا اس طرح ترکیب ہوتی نا, تاکہ وہ روزہ رکھنا آسان ہو, نہ ابھی سے کھا لیں گے تو ہو سکتا ہے ہضم ہو جائے. ہاں بھائی, حاجی امین ترکیب بن جائے گی نا؟
جی جی, لبیک
سحری کی
الحمدللہ.
پہلے رات کو بھی کھا لے تو پھر بھی سحری کرے تب بھی اجازت. چلو یار, لنگر خواجہ کھاؤ یار, دونوں بار کھانے کی اجازت ہے. بس اور بولو, پیٹ آپ کا ہے یہ دیکھ لینا, پیٹ قبول کرتا ہے کہ نہیں, یہ آپ کو سوچنا ہے, اچھی نہیں ہے.
ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد جیسے ہم دیکھ ہی رہے ہیں, فیضان مدینہ بالکل فل نظر آتا ہے, اور ایک بڑی تعداد روزہ بھی رکھتی ہے, جو نہیں بھی رکھتے جو 3-3 دن کے لیے آئے ہیں ان کو ناشتہ بھی دیا جاتا ہے, دوپہر کا بھی کھانا ہے, رات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, چائے بھی پیش کی جاتی ہے. تو لاکھوں لاکھ روپے کا یہ خرچہ بھی ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کا شعبہ لنگر رضویہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ اگر رقم جمع کرائیں گے تو یہ عاشقان رسول جو یہاں آتے ہیں اور مختلف جو یہاں پر سلسلے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کھانا وغیرہ ان کی خیر خواہی کی ترکیب بنائی جاتی ہے. تو بالخصوص جو نیاز خواجہ لنگر خواجہ کا جو سلسلہ جمعے کو بھی ہوگا تو اس میں بھی ظاہر اور بھی مزید آتے ہیں. تو ان باتوں میں اگر آپ اپنی نیت شامل کرنا چاہیں تو اس اکاؤنٹ میں آپ اپنی رقم پیش کر سکتے ہیں.
یہ ذہن میں رکھے گا, ہم یہ زکوٰۃ نہیں کھلاتے لنگر رضویہ میں, نہ قربانی کھالے کھلاتے, یہ اس کے لیے الگ اکاؤنٹ ہے لنگر رضویہ, صاف پیسہ جس کو عام زبان میں بولتے ہیں. اس میں اپنا صاف پیسہ دیجئے. اور اب ہو سکتا ہے بعض ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی دیگیں پکاتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ عوام کو کھلائیں اور اچھے لوگوں کو بھی کچھ کھلا دیں. تو کیا عوام میں اچھے نہیں ہوتے, سارے اچھے ٹھیک ہے نا, لیکن یہ بھی اچھے جمع ہوتے نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین سیکھنے آتے ہیں, سفر کر کے آتے ہیں, تو ان پر اگر خرچ ہو تو زیادہ فائدہ ہوگا نا. تو آپ یہاں بھی اپنا نیاز جو اس کا رخ کر دیں فیضان مدینہ کی طرف اور لنگر رضویہ میں. ہمیں مطلب آپ پکا ہوا دیں گے تو کام نہیں آئے گا. اب اس ٹائم پر اگر کوئی پکا ہوا لائے گا ابھی تو ضروری نہیں کام, ہمارا تو جو پکنا ہوتا ہے پک جاتا ہے. آپ رقم دیں. ہاں اگر آپ پکانا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھائی پکا کے دیں گے, تو پہلے سے جنہوں نے وہ اسکرین پر دکھایا آپ نے کو یا جو بھی ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں, آپ ان سے پہلے رابطہ کر کے ترکیب بنا لیں تھوڑی پہلے پکنے, ہمارا پکنے سے پہلے, یعنی سمجھو ایک دن پہلے کہ بھائی ہم اس بار جو آج جو رات کا کھانا ہوگا یا آج ناشتہ ہوگا یا لنگر ناشتے کا بھی ہو سکتا ہے, تو آپ یہ سارا میری طرف سے خرچہ ہوگا, میں غریب نواز کی نیاز کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح ان سے ترکیب بنا لیں گے تو آپ کا کھانا پھر پکا ہوا بھی ہم لے لیں گے, کام آ جائے گا. ویسے بھی پکا ہوا لوگ کبھی دیں گے, شادیوں میں بچ جاتی ہیں آ جاتی ہیں, یہاں لے تو لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کام جیسے وہ طلب آئے کرام تو وہ کھا چکے پک گھر چلے گئے, کچھ قیام بھی ہوتا ہے لیکن پھر وہ کہ جو بھی ایک انتظامیہ ہے جو کچھ کرتی ہوگی, کوئی کھاتی ہوگی کھلاتی ہوگی بانٹتی ہوگی, اور یہ مجبوری ہوتی ہے اور ویسے دینے کی نیت نہیں ہوتی, بچ جاتا ہے تب کریں کیا, تو مولانا کھائیں اور کیا, بچ جائے تو یہی ہے نا, مطلب بچ جاتا ہے تو دے جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کہ اس میں آپ لنگر میں ضرور شرکت کریں. پکا ہوا نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں, آپ پیسے دیں. اور یہ بتا دوں کہ یہ سارا سال ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. ابھی تو رمضان شریف کی تشریف آوری ہوگی تو کروڑ ہاں کروڑ روپے کے مطلب سحری افطاری کھانوں کا سلسلہ ہوتا ہے. سارا سال کچھ نہ کچھ ترکیبیں بنتی ہیں, تین تین دن کے لیے مختلف مجالس آتی ہیں ملک کے مختلف شہروں سے, کبھی باہر ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہاں ہر ہفتے کو بھی جب میں یہاں ہوتا ہوں تو خصوصی مدینہ مذاکرہ اور اس میں بھی سحری کی ترکیب ہوتی ہے. تو لنگر رضویہ سارا سال ہمارا چلتا رہتا ہے. تو اب خواجہ غریب نواز کا اس سال ثواب کرنا ہے تو بھی غوث پاک کا اس سال ثواب, کربلا والوں کا اس سال ثواب, جو آپ کی نیت ہوگی آپ کو ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ آپ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کرم فرمائیں گے. اس کو خزانے کو خالی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ صحیح بات ہے کہ اب ایک ایک ٹائم کا لاکھوں روپے کا کھانا ان کو کھلانا ہوتا ہے, پھر ہم ان کو پانی پلائیں گے تو پی تو لیں گے, لڑیں گے تو نہیں لیکن ظاہر ہے پھر آئیں گے نہیں, ہے یہاں تو فاقہ کرنا ہوگا بھائی. ان کو فاقہ نہیں کراتے, ہم ان کو کھلاتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور نمازیں سیکھو, دین سیکھو, قرآن سیکھو. جامعت المدینہ ہے جیسے, تو سارا ہی سال کھلانا ہوتا ہے ان میں, اور تین ٹائم کھلانا ہوتا ہے جو مقیم ہے ان کو رہتے ہیں جس میں. تو یہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی. آپ یار تھوڑی نوٹیں نکالیں یار تو کریں اور اس میں جمع کریں, اور جو آئے ہیں ان کو بھی دینے کی اجازت ہے, وہ بھی ضرور اپنی توفیق کے مطابق عطیات دیں, اپنے باکسز لگے ہوئے ہوں آپ اس میں ڈال دیں.
17,500 روپے بتا رہے ہیں ایک دیگ جو خاص کر چھٹی شریف کو جو بنائی جائے گی
آج کل سیزن.
جی جی جی, تو 17,500 روپے کی ایک دیگ, تو اگر چھ دیگ ہیں چھٹی شریف
کر لو نا تو تین چھٹیاں ہو جائیں گی.
سبحان اللہ,
شریف
ماشاء اللہ.
ہاں تو وہ لمشم یہی بنے گا, کبھی 17.5 تو کبھی 17 تو کبھی 18 بھی ہو جاتا ہوگا. تو کبھی آپ دیکھو آپ چکن ڈالو گے تو یہ سستا پڑے گا, اور مٹن ڈالو گے یا بیف ڈالو گے تو اس میں فرق پڑے گا, اور آلو چنے کی بریانی کھلاؤ گے تو سستا پڑے گا. یہ جیسے جو کھلائیں یہ سب کھا لیں گے کیا, نانا کر کے بھی بعض لوگ کھا لیں گے کہ ہمارے کو ہضم نہیں ہوتا, ہم کو چلتا نہیں ہے, چلتا نہیں ہے, چلتا نہیں ہے, پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو یا تو فل ہو گیا, تو اب چلے گا یا دوڑے گا ان کے نصیب. تو آپ جو بھی دیں گے انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ آپ ترکیب بنا لیں, جو ہم بھی ہمارے جنت ہول میں دیکھیں کرتے نا, تو یہ دعوت اسلامی چندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ لنگر رضویہ سے تعلق ہوتا ہے, ہماری اپنی ترکیب ہے. تو ہم مطلب یہ نہیں کہ سمجھو کہ ہم عام طور پہ چنے کی آلو کی بریانی یا پلاؤ جو بھی بولو اس کی ترکیب رکھتے ہیں, اور دام میں تقریباً آدھو آدھ فرق ہوتا ہے. چکن بریانی اگر 15-17 ہزار کی ہے تو یہ جو آلو چھولے کی سمجھے گی سمجھو کہ 7-8-9 ہزار کی بنے گی, تو یوں سستی پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ماشاءاللہ ایک اسلام میں نے 92 ہزار نیت بھی کی اور ہاتھوں ہاتھ آن لائن بھی کر دیے, اسکرین شاٹ ملے.
نہیں خواجہ صاحب کے نام پر ان کے اصال ثواب کے لیے, مطلب نام پر مراد یہ سمجھ گئے, اچھا کھلاؤ یار, آپ اچھا نہیں کھاتے ہو گھر میں, کیا کھاتے ہو, کھاتے ہو نا اچھا اچھا, اپنے کو اچھا اچھا چاہیے, تو غریب نواز کے اصال ثواب کے لیے اچھوں سے اچھا ہو, اچھے سے اچھا.
واہ
یہ انگلیاں کھا جائیں اپنی, ایسے خوش ہو کے جائیں کہ اب تو دوبارہ بھی ہم آئیں گے یہاں, دین سیکھیں گے, قافلوں میں سفر کریں گے, فیضان مدینہ والے بہت اچھے لوگ ہیں, اچھا کھلاتے ہیں, ثواب آپ کے بھی تو کھاتے میں جائے گا نا, آپ نے دینا ہے تو. یہ میں آپ کو ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ رائے خدا میں جتنا اچھا دیں گے ثواب زیادہ ملے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یہ چوتھے پارے کی شروع کی آیت ہے. تو تم میں سے ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے. اچھی سے اچھی جو اپنی پسند کی چیز ہے, پسند کی ڈش ہے, اللہ کرے کہ ہم رائے خدا میں کھلانے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, جو تین بار پڑھے, جس نے تین بار پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
اللہ کے حکم سے رب العزت نے مجھے تینوں بیٹیاں عطا کی, اور تینوں بیٹیوں کے سلسلے میں میرا آپ سے سوال ہے, کیا ان کا حصہ تینوں کا برابر ہی ہونا چاہیے یا کسی کا کم یا کسی کا زیادہ, ایکول بیس کے اوپر ہوگا ڈیوائڈ کرنا ہوگا, آیا کہ جو بھی میرے پاس ہے میرے مرنے کے بعد اس کی تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے؟
امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب والدین انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی وراثت کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟
دونوں حضرات نے, دوسرے والے نے تو انہوں نے تو صراحت کی کہ انتقال کے بعد جو ہے وراثت کا کیا سلسلہ ہوگا, اور پہلے جنہوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے بھی آخر میں یہ وضاحت کر دی کہ یہ انتقال کے بعد ہی کا پوچھ رہے ہیں. تو انتقال کے بعد کا فی الوقت کوئی جواب نہیں دے سکتے, اس لیے کہ معلوم ہی نہیں کہ کس کا کب انتقال ہوگا. لیکن جو آپ نے پہلے والوں نے جو پوچھا ہے کہ تینوں بیٹیوں کا اکول ہوگا تو جو انتقال کے بعد ہے وہ مقرر ہے تو وہ برابر برابر تقسیم کاری ہوگی, لیکن ابھی فی الوقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو کیا کچھ ملے گا, کیونکہ یہ موت کا معلوم نہیں کہ کس کو پہلے آتی ہے کس کو بعد میں آتی ہے. تو اس کے حصے قرآن و سنت کے اندر مقرر ہیں کہ کس کو کتنا یہ دیا جائے گا, لیکن فیصلہ یہ انتقال کے بعد ہی ہو سکتا ہے.
بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے نا, بیٹیوں کی امی بھی ہوگی حصہ ان کا بھی بنے گا, آپ کی امی ہوگی تو ان کا بھی بنے گا نا حصہ, یعنی مرحوم کی امی اگر زندہ ہے ابو زندہ ہے تو ان کا بھی بنے گا, تو اس لیے وہ مرنے کے بعد ہی یہ ترکیب بن سکتی ہے, وہ وارث جو ہیں وہ اپنے فتویٰ لیں مفتی صاحب سے کہ یہ یہ ہمارے پاس ہیں مطلب خاندان والے ہمارے پاس جو اقرب ہوتے ہیں یعنی قریب ترین جو ہوتے ہیں ان میں یہ بٹتا ہے شروع میں, پھر آہستہ آہستہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے اگر نہیں ہے اقرب تو. تو یہ مفتی صاحب جو ہوں گے نا جو دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود, تو ان سے رہنمائی لے کر ہی کرنا چاہیے, اپنے بڑے بوڑھوں کی بات نہیں ماننی چاہیے کہ اس کو اتنا دے دو یہ کماتا زیادہ تھا, اس کو اتنا دے دو یہ سست تھا اس کو کم دے دو, یہ نہیں ہوگا. جو قرآن کریم میں حصے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ جو کماتا ہے اس کو زیادہ دو, جو کماتا نہیں تھا تنگ کرتا تھا اس کو کم دو, ایسا نہیں ہے. جو بھاگ گیا گھر چھوڑ کر حصہ اس کو بھی ملے گا اتنا ہی ملے گا جو سعادت مند تھا کماتا تھا خدمت کرتا تھا. یہ سب فیصلے قرآن کے ہیں حدیث پاک کے ہیں, تو اس لیے اپنے گھر کی نہیں چلانی چاہیے, لبرل سے نہیں پوچھنا ہے علماء دین سے پوچھنا ہے, وہ جو فرمائے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ آپ کو حیات طویل حیات دے, یہ خیر آپ کے ورثے کی باتیں ہوئیں, میں بھی کبھی کا ورثہ اپنا بانٹ چکا ہوں, بیٹا ہوا میرا ورثہ گیا, مجھے جب میری بہنیں فوت ہو گئی نا اس وقت مجھے ملا, ان کا جو تھا میں ہی تھا اقرب سارا مجھے مل گیا, تو وہ پھر میں نے الحمدللہ بانٹ بوٹ کر, مجھے اصل میرا شوق بہت ہے میرے پاس مجھ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو, اتنے پیسے نہ ہو کہ ان پر سال گزر جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے, تو یہ شوق ہے میرا خواہش ہے. خیر میں نے کرنا بھی کیا پیسے, اب وہ کیا کروں گا, میرا پیٹ بھر جاتا ہے تن ڈھک جاتا ہے سر چھپا ہوا ہے, میرا بیٹا اللہ اس کو سلامت رکھے حاجی عبید رضا یہ میرے کو دیتے ہیں ماشاء اللہ, کرم اللہ کا گزارا ہو رہا ہو رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد فراز عطاری, امیر علیہ سنت سے سوال ہے میرا کہ اگر ہم کسی ٹھیکے دار سے جو ہے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور عرف کے مطابق اس کو ایڈوانس رقم دی جاتی ہے, اب وہ جو ایڈوانس رقم دی گئی ہے اس کے مطابق ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اب اس کے اوپر شرعی حکم کیا ہوگا اور کیا جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس کے ورثہ جو ہیں اس ایگریمنٹ کو مکمل کرنے کے پابند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
ٹھیکیدار کے فوت ہونے کے بعد اجارہ ختم ہو جائے گا اور یہ کوئی میراث تو ہے نہیں کہ اس کے ورثہ اب کام کریں, جتنا کام کیا اس ٹھیکے دار نے وہ کام کرنے والے نے ٹھیکے دار نے تو اس کی اجرت ملے گی, ٹھیکے دار کو جتنا ایڈوانس دیا ہے اس کے کام کے مطابق اس کا حساب ہوگا, کام زیادہ کیا تو ایڈوانس کے علاوہ جتنی رقم اور بنے وہ بھی دینی ہوگی, کام کم کیا ہے ایڈوانس میں سے اتنی رقم کے علاوہ باقی واپس لینی ہوگی, اس کے ترکے میں سے کچھ کام نہیں کیا تو پورا ایڈوانس واپس لینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسفر علی الطاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں, میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو تلاوت کرنے والے اور تلاوت سننے والوں کے لیے درود پاک پڑھنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, میرے گھر والوں کی بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
قرآن کریم پڑھتے ہوئے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیا تو اس وقت درود شریف زبان سے نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, زبان سے درود شریف نہیں پڑھیں گے, سننے والے بھی زبان سے درود پاک نہیں پڑھے گا, دل میں البتہ پڑھ سکتے ہیں, دل میں آ, کیونکہ زبان نہیں ہلے گی نا اس میں, تو دل میں پڑھ سکتے ہیں. تلاوت کے دوران تلاوت کرتے ہوئے انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے, خطبے میں بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے, اور زبان سے درود شریف نہیں پڑھیں گے, دل میں پڑھیں گے. اور اذان خطبہ اس پہ بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے اور زبان سے درود شریف بھی نہیں پڑھیں گے نا, کیونکہ جواب نہیں دیں گے نا اذان خطبے کا, تو اذان خطبہ کا جواب چونکہ نہیں دیں گے تو درود شریف بھی دل میں پڑھیں گے. البتہ خطیب جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے اذان خطبہ کا, خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب جو خطیب, جو اب خطیب یہ نہیں کہ جس کے نام کے ساتھ خطیب لکھتے ہیں, یا وہ خطیب آج طبیعت خراب ہے تو دوسرا خطبہ دے گا خطیب صاحب بیٹھے ہوئے, تو یہ اب یہ بھی اب خطیب نہیں ہے, خطیب وہی ہے جو خطبہ دے گا ابھی, اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرمائیں, تو یہ مطلب اذان کا جواب دے سکتے ہیں, درود شریف بھی پڑھ لیں گے یہ زبان سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ارواز حسین صاحب کا سوال موصول ہوا ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو کیا صرف اسے وہی فضیلت حاصل ہوگی جو 1000 مرتبہ درود پاک کی ہے, یا 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت, اس کے علاوہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والی فضیلت یہ بھی اسے حاصل ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیے.
ہاں, جو حدیثوں سے ثابت ہے اگر کوئی ایسا درود شریف کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اتنے اتنے درود کا ثواب ہے تو بالکل ملے گا. اب جیسے کہ اور ویسے بھی اگر بزرگوں نے بھی فرمایا تو اس میں بعض بزرگوں نے 6000 درود شریف کا ثواب, اور
اصل میں یہ یوں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے, اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے, تو اگر کسی نے 1000 مرتبہ پڑھ لیے تو یہ والی فضیلت تو حاصل ہو گئی, لیکن اب ضمن کے اندر 50 مرتبہ پڑھنے والی فضیلت حاصل ہوگی یا دوبارہ سے اسے 50 پڑھنا پڑیں گے جس کی بنیاد
پر یوں پوچھ رہے ہیں؟ 50 والا بھی اس میں آ گیا کہ نہیں, اور 3-3 بار صبح شام جو پڑھے اس کی بھی تو فضیلت ہے, مگر وہاں شرط ہے محبت کی وجہ سے پڑھے. یہ پہلے بھی اس طرح کا سوال آ چکا ہے جو جواب بن نہیں پڑا تھا, کچھ عرصے پہلے آیا تھا, مجھے تو نہیں پتا جواب اس کا, مفتی صاحب فرمائیں تو ٹھیک ہے, ان کو یہ دیکھتے ہیں. یہ بھی اٹکل سے اپنی اٹکل پچو سے اور یہ اندھیرے میں تیر شریعت کے معاملے میں نہیں مارنے ہوتے. ہاں بالکل, نہیں آتا نہ بول دو, کیا عزت میں فرق پڑے گا, ابھی اتنا بڑا مولانا ہو اور اتنا اس کا نام ہے, اس کا بھی جواب نہیں آتا اس کا, ہاں نہیں آتا بھائی. اگر یوں مٹکل پچو سے جواب دیں گے قیاس سے اپنا بھرم رکھنے کے لیے, آخرت میں کہاں جائیں گے بچ کے؟ یہ سب کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اپنے کو نہیں آتا نو پرابلم, کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے جواب نہیں لے گا, آتا ہے تو دے نہیں تو نہ دے. اور شریعت کے مسائل عوام تو ویسے بھی نہ بتائیں, یہ ہے ہی علماء کا کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حکیم محمد دانش افتاری, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, بعض حکماء اس طرح کی تشہیر کرتے ہیں کہ شرطیہ علاج اور ساتھ میں غیر اخلاقی اشتہارات بازی اور مبالغہ رائی سے کام لیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
اصل جتنے بھی علاج ہیں یہ جو حکیم ہے نا ان کو پتا ہوگا, جو ڈاکٹر ہے اس کو پتا ہوتا ہے, میرا گمان ہے کہ یہ سب جانتے ہوں گے کہ جو بھی علاج ہے نا وہ ظنی ہے, قطعی یعنی یقینی نہیں ہوتا, کوئی علاج ایسا یقینی نہیں ہے, یہ ٹیسٹ وغیرہ الٹرا ساؤنڈ یہ سب یہ ظنی ہوتے ہیں, اس کا الٹ بھی نکلتا ہے. جیسے اب کسی نے الٹرا ساؤنڈ کروایا کہ پیٹ میں کیا ہے, تو بتایا کہ وہ لڑکا ہے, اب جشن منانا شروع کیا, پھر جب برآمد آمد ہوئی تو لڑکی تھی آئی, تو اب وہ سارا جشن. ارے الٹرا ساؤنڈ تو الٹرا ساؤنڈ پر ایمان لانا ضروری ضروری ہے یار, تو یہ مشین ہے یہ گڑبڑ کر دیتی ہے. جیسے اے آئی کے چرچے ہیں آج کل, اے آئی تو ایسے اندھیرے میں تیر مار رہا ہوتا ہے کہ کہاں کا کام بندے کو پہنچا دے, تو یہ کہ ان پر کسی پر بھروسہ نہیں، شریعت کے معاملے میں خاص کر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ علاج جو جتنا بھی شرطیہ علاج یہ غلط ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے ان کو شرطیہ علاج، 100% یہ شرطیہ علاج یوں بھی لکھتے ہیں، دیواریں ان کی ہیں، جو چاہے لکھ لیں، قانون ان کا نہیں ہے، قانونی طور پر جرم ہے. ویسے بھی دیواروں پر چوکنگ کرتے ہیں نا، یہ قانونی طور پر جرم ہے. جس دن قانون حرکت میں آیا نا اس دن آپ سریوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں بہرحال، تو یہ نہیں لکھنا چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے. کوئی علاج شرطیہ ہو نہیں سکتا، اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا. سر جو بھی دوا دی ہے نا، تو وہ مفتی احمد یار خان صاحب نے اس شرح میں لکھا ہے، مرض اور شفا دونوں میں فرشتہ بیچ میں حائل ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے، پردہ. اب دوا گئی مریض ٹھیک نہیں ہوتا، فرشتہ رکاوٹ ہے، صحت کی طرف نہیں جانے دیتا اس کو. جب رب چاہتا ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے، دوا مرض پر اٹیک کرتی ہے، صحت مل جاتی ہے. یہ تو اللہ پاک کی نظام قدرت ہے اس کا. تو اس لیے مطلب شفا رب دے گا، حکیم نہیں دے گا، ڈاکٹر نہیں دے گا. ڈاکٹر سر پکڑ کر رہ جاتے جب بخار نہیں اترتا، اور بخار کی وجہ سے مریض دم توڑ دیتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا بخار. درد سر کے کتنے مریض ہوتے ہیں بےچارے، اتنے عرصے سے ہم کو درد سر نہیں جاتا، حالانکہ دنیا کے پین کلر گولیاں کھا لیتے ہیں، نہیں ہوتا ٹھیک سر. نزلے کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، کہاں بولتے علاج ہے، کوئی آئے سامنے نہیں ہے علاج. نزلے کا علاج یوں وقتی طور پہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن مطلب پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. یہ گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد کوئی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، ابھی تک یہ ایجاد ہی نہیں کر سکے. اس لیے مطلب یہ کہ اللہ جب چاہے گا تو شفا ہوگی. اور یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے، کینسر کو لا علاج بولتے ہیں، یہ لا علاج نہیں ہے، اس کو نہ بولا جائے. ڈاکٹر حکیم اگر کہتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، سدھار لینی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ان کا کینسر کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں اس کا علاج بھی اتارا ہے، بڑھاپے اور موت کے سوا، ان دونوں کا علاج نہیں ہے. بوڑھے مایوس ہو جائیں، جوانی پلٹ کے نہیں آئے گی، اللہ اللہ کریں کہ اب مطلب ویزا لگ گیا ہے، سیٹ اوکے ہونے کی دیر ہے، پھر پرواز ہو جائے گی. اللہ کرے مدینے میں پرواز ہو، مدینے والے کے قدموں سے یوں نکل کے بقی جنت الفردوس آقا کے پیچھے پیچھے. تو خیر، تو یوں مطلب یہ کہ شرطیہ علاج جو لکھتے ہیں نا، یہ ان کی بھول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ بھی نہیں آتے ہوں گے ان کے باتوں میں کہ یار کوئی بیپاری لگتا ہے 100% ان شرطیہ نے پیسے کھینچ لے گا، تو ایسا نہ لکھیں. ہاں فلاں مرض کا ہم علاج دیتے ہیں شفا من جانب اللہ، لیکن یہ کہ حکیموں کیا یہ ماشاءاللہ ہے، ان کے پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہوا شافی لکھا ہوتا ہے، نہ وہ شفا دیتا ہے نہ اللہ شفا دیتا ہے، ہم نہیں دیں گے شفا. یہ ان کا اعتراف حکیموں کا یہ تحریر ہوتی ہے. اس میں اسی طرح کوئی لکھے گا شفا من جانب اللہ، کہ شفا اللہ کی طرف سے، غالباً یہ پتہ نہیں لکھتے نہیں، ہوا شافی تو دیکھا ہے میں نے. تو یہ خیر اب پرچوں پہ لکھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ پھر ادب کرتے ہوں، مانا تھوڑی سمجھ آئیے ان کو کہ یہ مانا کیا ہے اس کا. تو پھر جہاں ہوا شافی لکھا ہو نا، اس پرچے کے نیچے اگر یہ لکھا ہو نا کہ ہوا شافی کے معنی یہ کہ وہ شفا دینے والا، اس پرچے کا احترام کیجیے، اس طرح کی ایک عبارت لکھ لینا، تو جو مسلمان پڑھے گا تو وہ پھر اس کو پھینکے گا نہیں. اب پھینکے گا تو ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ فرق پڑے گا، اس سے فائدہ ہوگا، نیکی کی دعوت جائے گی، شفا اللہ دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حکیم حسن عطاری عرض گزار ہوں گجرانوالہ سے. الحمدللہ عز وجل 3 دن کی نشست یہاں پر ہماری جاری ہے، عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں. کثیر عاشقان رسول اطیبہ کرام یہاں پر حاضر ہوئے ہوئے ہیں. تو ہم یہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا ہے کہ کچھ غیر رجسٹرڈ شدہ طبیب ہوتے ہیں لیکن وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پریکٹس کرنا کیسا، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے.
غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام، اعلی حضرت کا ہی فتویٰ ہے، اس لیے وہ جو طبیب نہیں ہے، طبیب وہ ہوتا ہے جو مطلب علاج وغیرہ اس نے سیکھا، اور طبیب حاذق کی صحبت میرے گھر، طبیب حاذق بولتے ہیں ماہر طبیب، ماہر طبیب کی صحبت میں رہ کر اس نے علاج کیا لوگوں کا اس کی نگرانی میں، اور اب یہ کہ اس کے استاذ نے اس کو اجازت دے دی کہ تم اب پکے ہو گئے، اب تم علاج کر سکتے ہو، ڈگری مل جانا طبیہ کالج سے یہ کافی نہیں ہے علاج شروع کرنے کے لیے، جیسے ڈاکٹروں کو بھی ایم بی بی ایس کی سرٹیفکیٹ بعد میں ملتی ہے نا، پہلے ان کو ہاؤس جاب کرنا ہوتا ہے، پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے ہاسپٹل میں علاج ڈاکٹروں کے ماتحت، پھر جا کر اس کو یہ کہ اجازت ملتی ہے اور وہ علاج کرتے ہیں، تو اس طرح یہاں حکیم میں بھی اس کو جب تک یعنی ان کا استاد اجازت نہ دے نا اس وقت تک یہ علاج نہیں کریں گے، یہاں یہ اچھا پھر یہ کہ قانون، قانونی طور پر جو ایم بی بی ایس نہیں ہے یعنی کم از کم ایم بی بی ایس یا حکیم جو بھی ان کی سند ہیں، وہ تو اگر وہ طبیب جو ہے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے قانونی طور پر وہ طبیب نہیں ہے، تو وہ بھی اگر یہ طبابت کرے گا مطلب کھولے گا اپنا، تو یہ دونوں قانونی مجرم ہیں، کبھی بھی ان پر ہاتھ پڑ سکتا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کریں، پھر لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، ذرا جانوں سے کھیلتے ہیں پھر، نہ اگر کوئی آپ کے علاج سے مسئلہ ہو گیا کسی کا تو وہ قانون نے پکڑ لیا تو آپ بچ نہیں سکتے، اگر کوالیفائڈ حکیم یا ڈاکٹر ہے اس کے علاج سے مسئلہ ہوا تو اس کی سرٹیفکیٹ اس کو کام آئی کورٹ میں اور اس کی چھوٹنے کے چانس رہیں گے، اس کا مشکل ہے، تو انہیں وہ اس کو رائٹ ہی نہیں تھا کیوں علاج کیا، تو بہرحال اس طرح جو اس طرح کر رہے ہیں جو بغیر ڈاکٹر بھی ہیں، کئی ڈاکٹر ملتے ہیں اس کو اونٹ وید بولتے ہیں گجراتی اونٹ وید، اور ان کو نیم حکیم، نیم حکیم خطر ہے جان، یہ جو مطلب نہیں ہوتے باقاعدہ حکیم اور یہ مطلب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اور یہ ڈاکٹر کے لیے نیم حکیم خطر ہے جان یہ مشہور ہے سر، تو یہ حکیم یہ جو یونانی دوائیں ہربل والا جو علاج کرتے ہیں ان کو حکیم بولتے ہیں، ایلوپیتھک پھر ڈاکٹروں میں کئی اقسام ہیں، ایلوپیتھک بھی ہیں، ہومیوپیتھک بھی ہیں، بایو کیمک اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں وہ ہیں قسمیں، تو وہ سارے یہ علاج، یہ سب طریقے علاج، تو یوں نیم حکیم میں سب آ جائیں گے، کہ جو ادھورا ڈاکٹر ہے، ادھورا حکیم ہے، ادھورا معالج ہے، تو یہ خطرہ ہے جان، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرن بھی جائز نہیں ہے، اور جو بعض افراد جو ہیں وہ ویسے یوں تو گھر گھر میں ڈاکٹر حکیم موجود ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے دے علاج کر رہے ہوتے ہیں، اب مجھے بلڈ پریشر کی ایک ٹیبلٹ معافی ہے، الحمدللہ مجھے بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے، ٹیبلٹ نہیں کھا رہا میں، مثال کے طور مجھے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ معافی ہے، اب کسی نے بولا یار مجھے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، دعا کرنا، میں بولوں دعا بھی کرتا ہوں دوا بھی کرتا ہوں، اس ٹیبلٹ سے مجھے فائدہ ہوتا ہے تم کھا لو، تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا، اگر یہ کھائے گا لمبا ہو گیا تو ایک دوا سب کو موافق آئے ضروری نہیں ہوتا، ہر ایک کے مطلب اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، تو کسی کا بلغمی مزاج ہوتا ہے، کسی کا سفراوی مزاج ہوتا ہے، تو اس طرح کے جو مطلب مختلف، تو کسی کو جیسے شہد، شہد میں شفا ہے نا، فی شفا للناس قرآن کریم میں کہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، لیکن یہ کہ اس کی شروعات اور تفاسیر میں آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں استعمال نہیں کر رہا ہے اس سے علاج، تو شہد جو ہے یہ بھی ہر فرد کو موافق نہیں آتا، ایسے لوگ دیکھے میں نے جن کا سفراوی مزاج ہوتا ہے نا ان کو موافق نہیں آتا، یہ حکیم صاحبان شاید میری تصدیق کریں، نہ کریں تو پھر میرے نصیب، تو یہ کہ ان کو نہیں معافی آئے گا، بعض چیزیں بلغمی مزاج والوں کو معافی نہیں آتی، چاول بلغمی مزاج والے، اچھا میں نے صحیح کہا نا سفراوی مزاج والے کو حکیم صاحب تصدیق کر رہے ہیں، حکیموں کے بھی ہمارے مجلس کے نگران ہیں،
جی نگران ہے
یہ تصدیق کر رہے ہیں، یہ کل خصوصی مدنی مذاکرے میں کھڑے ہو کر زیارت کروائی تھی انہوں نے، تو ان کا فیس یاد رہ گیا ہے مجھے، الحمدللہ. حافظہ ایسا مضبوط رہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی یاد رہے مجھے, کلمہ نہ بھولوں, اور ہم کوئی نہ بھولیں, کلمہ پڑھیں بس, آقا کی درود و سلام پڑھتے ہوئے, کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے شان و شوکت کے ساتھ رخصت ہوں. امین تو کو یار لاہمین, کیا پتا ہے قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا وقتاً فوقتاً رب اغفر لی کہہ دیا کرو, رب اغفر لی مانے پروردگار مجھے بخش دے, یہ کہہ دیا کرو کہ کبھی ایسی مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی اس میں تم نے کہا تو کام بن جائے گا. یہ کہ آمین کہنے میں ہم کو بخل نہ کرنا چاہیے جبکہ وہ دعا کوئی کرے. بہرحال تو اس طرح مطلب یہ کہ طبیب بتائے گا کہ یہ تم کو حدیثوں میں علاج ہے, حدیثوں میں علاج تو ہیں لیکن یہ کہ اس میں بھی عرب کا مزاج, عرب کا یہ آب و ہوا کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی فرد مخصوص کو, مخصوص آدمی کو علاج بتایا. اب وہی علاج آپ کر لو میں کر لوں تو یہ نہیں جمے گا. اب یہ بتائے گا طبیب کہ یہ آپ کو معافی ہوگا یا نہیں ہوگا, وہاں کیا آب و ہوا, یہاں کیا آب و ہوا, اس کا مزاج. آقا تو حکیموں کے حکیم ہیں, طبیبوں کے طبیب ہیں, یہ سب معلوم ان کو. ہم وہ بھی علاج, حدیثوں کا علاج بھی بغیر طبیب کے مشورے کے نہیں کر سکتے. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ میرا شریف میں, بڑی پتے کی بات لکھی ہے, بہت پتے کی بات لکھی ہے ہر ایک. اور پھر مرقات شریف, مرقات المفاتی, حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کے بہت بڑے امام, صدیوں پرانے بزرگ ہیں, پرانے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے مطلب وہ پڑھا یا سنا کہیں کہ بخار میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بخار چلا جاتا ہے حدیث میں, تو وہ ٹھنڈے پانی سے اس نے نہایا, حدیث پڑھ کے, حدیث پڑھی اس نے اور نہایا ہو تو اس کو بخار جو تھا نمونیا میں تبدیل ہو گیا اور یعنی کہ حالت خراب ہو گئی اس کی. تو یہ حدیث کا ہی منکر ہو گیا, معاذ اللہ کی حدیث صحیح نہیں ہے, حدیث میں ہے اور میں نے علاج کیا تو میں تو مزید شامت آ گئی. تو وہ آدمی نادان تھا کہ اس نے طبیب سے مشورہ نہیں کیا کہ کون سا بخار, بخار جاڑے کا بھی ہوتا ہے, سردی کا بھی ہوتا ہے, گرمی کا بھی ہوتا ہے نا, اقسام ہوتی ہے نا بخار کی, تو کون سے بخار کے لیے حدیث, تو یہ شرح بتائی یہ کون سے بخار کے لیے. تو وہ گرمی کے بخار کے لیے تھا, وہ اس کو سردی کا بخار تھا, تو یہ لمبا ہو گیا. تو معاذ اللہ حدیث کا منکر ہوا, اپنی کھوپڑی کا منکر نہیں ہوا کہ میری کھوپڑی نے مجھے غلط مشورہ دیا. ارے غلط تو اس کی ہے نا غلطی, حدیث پاک حق, میرے آقا نے جو فرمایا آنکھیں بند کوئی ہے ہی نہیں, مگر وہ کس کے لیے فرمایا یہ سمجھائیں گے ہم کو علماء. اسی لیے ہمیں بار بار کہتا ہوں علماء کے قدموں سے لگے رہو, دور ہو گئے تو ادھر ادھر ہو جاؤ گے. ان سے پوچھ پوچھ کر اپنے کو, پانی بھی ان کو پوچھے بغیر نہیں پینا ہے, کہتے ہیں نا علماء کو, علماء دین رضا چھاپ علماء دین, ان سے پوچھ پوچھ کے آپ چلیں, انشاءاللہ پھر ٹھوکر نہیں کھائیں گے. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اعلی حضرت کے قدموں میں پڑے, اعلی حضرت ہمیں غوث پاک تک لے جائیں گے, خواجہ صاحب تک لے جائیں گے, اور یہ حضرات ہمیں آقا کے قدموں میں لے جائیں گے, آقا ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ, جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, وایا مدینہ.
عصمت اللہ عطاری بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں, میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, فیس بک, ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر کوئی گانا چل رہا ہو, ہم اس پر کمنٹ یا لائک کرتے ہیں تو ہمیں گناہ ملے گا یا نہیں, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں.
گانے پر تاثرات دیں گے اچھے, بہت اچھا گانا, یوں کہنا چاہتے ہیں
اچھے برے کا تو نہیں کہا, لائک کرنے کا, گائے لائک کا مطلب تو پسند کرنا ہی ہوتا ہے, اور دوسرا کمنٹ,
لائک کے معنی یہی
جی کمنٹ کرنا, وہ کمنٹ ممکن ہے کہ اس کی پسند پر بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ
سنا کائے کو, پہلے تو یہ بھی تو سوال ہوگا نا, سن کر بھی تو پھنسا نا, سنے کا تو گناہ ہوگا, اب سن کر پھر وہ, خیر انہوں نے تو سوال کیا, یہ آواز جانی پہچانی ہے, یہ کرتے رہتے ہیں سوال. تو ظاہر ہے کہ غلط کام کی تائید بھی غلط، گناہ کی تائید بھی گناہ. اگر لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں گانے کو، تو گانا ویسے اگر کوئی لفظ گانا، کیونکہ اب گانا جو ہے نا میوزک کے بغیر نہیں ہوتا، تو یوں میوزیکل گانے ہوتے ہیں، تو یوں اب گانا جو ہے جب گانے کی بات آئی ہے تو وہ ساتھ میں میوزک بھی ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو اس طرح کے گانے کی تعریف کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ گناہ کی تعریف کی تو اور بھی خطرناک ہو گیا. نہ سننا چاہیے، نہ سنانا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ اس کو لائک کرنا چاہیے. سن لیا ہے تو توبہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
استغفار کی کثرت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر ہر لمحے میں اللہ پاک کئی کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے.
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں آ پہنچا سے اپنے شہنشاہ کے حضور جب بندہ خاک باندھ کے آیا نماز میں جنت میں اتنے گھر گہرا جب نام سے بھی گھر ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ.
ماہ رجب شریف 1447 میں ملنے والی دینی تحریکوں کی نیتیں 3 رجب 1447 24 دسمبر 2025. ٹوٹل تعداد 110,665 110,665. روزانہ 25 منٹ مدنی مذاکرہ دیکھنے والے. ٹوٹل تعداد 5,816 5,816.
میرا نام محمد عدنان خان ہے، میں ٹرانسپورٹ فیلڈ سے وابستہ ہوں. جاندار کی کوئی بھی تصویر گاڑی کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
نہیں لگانی چاہیے، بلکہ لگاتے بھی ہیں تو عورتوں کی تصویریں لگاتے ہیں، وہ بھی پیچھے بیک سائڈ پر بڑی، کہ آدمی آنکھیں بند کر نہیں سکتا. ڈرائیور جو بھی کار چلا رہا ہے، اسکوٹر چلا رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوف خدا والا ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ لگانے سے توبہ کرنی چاہیے. ویسے ہی تصویر بنانا بنوانا یہ حرام ہے. اب یہ کہ آپ بولو گے ٹی وی پہ خود بول کر اپنی تصویر میں یہ بول رہا ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے. ٹی وی پر جو نہیں ڈیجیٹل فوٹو کہلاتا ہے، ڈیجیٹل فوٹو جائز ہے. یہ ایک آنکھ سے جیسے آئینے میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، تو آپ سامنے فوٹو تو آتا ہے نا آپ کا، تو ہٹ جاتے ہیں تو چلا جاتا، یہ بند ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا. یہ شعائی تصویر ہے، یہ جو اسکرین پر آتی ہے یا یہ موبائل فون وغیرہ میں ہوتی ہے، تو یہ شعائی ڈیجیٹل، یہ جائز ہے. باقی یہ مصوری کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا، فرمایا جائے گا حدیثوں میں، تو کہا جائے گا اس سے کہ اس میں جان ڈالو، کہاں سے ڈالے گا جان. تو اس لیے تصویریں گھر میں لگانا، گاڑیوں پہ لگانا، اسٹیکر طرح طرح کی، یعنی گلدستے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزوں کی تصویر منع نہیں ہے، جاندار کی تصویر، جو جاندار کی حکایت کرے, جاندار ہے نا, تو جاندار کی تصویر یہ حرام ہے بالکل. اس کو گاڑی سے ہٹا دیجئے, کہیں بھی ہو آپ کے گھر میں اس کو ہٹا دیجئے. تو اس کو بالکل, یعنی کہ اپنی گھر میں کوئی شب صفائی, یوم صفائی, گھنٹہ صفائی منا کر جتنی تصویریں بچے بھی لگا دیتے ہیں اسٹیکر الٹے سیدھے, تو جس میں جاندار کی تصویر ہو اس کو آپ کھرچ دیجئے, صاف کر دیجئے. اللہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں کراچی کے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت صاحب سے یہ ہے کہ بچوں کے کھلونوں پر جو شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کا خرید و فروخت یا ان کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟
کھلونے پر تو یوں تو اب جیسے کہ ہم جو چائے کی پتی لیں گے, تو گھی کا ڈبہ لیں گے, تو تیل کا کنستر لیں گے, یہ سب میں تقریباً تصویر ہوتی ہے. اب یہ نیت ہے کہ تصویر خرید رہا ہے یا گھی خرید رہا ہے, تصویر خرید رہا ہے یا تیل خرید رہا ہے یا مسالہ خرید رہا ہے. تو اگر وہ واقعی تصویر ہی خرید رہا ہے تب تو وہ گناہگار ہو گیا نا, اور تصویر نہیں خرید رہا, وہ چیز خریدا. تصویر ہر چیز میں لگے, اب نوٹ سنبھال کے رکھتے ہی ہونا ہے یار, چوم کے تصویر تو ہوتی ہے نوٹوں پہ, نوٹ پہ ہوتی ہے نا تصویر, کیا کرنا ہے, کہاں سے بچ کے جا ہوئے, اس سے تو پیار کیا ہوا ہے نوٹ سے, پر نوٹ سے پیار کیا نا, تصویر تو نہیں کیا نا, تصویر مجبوراً ہے اس میں, تو کیا کرے. تو اسی طرح اب کھلونا ہے, اب کھلونا ہے تو اس پہ بھی تصویر لگی ہوتی ہے, تو اس کو کیا کہیے, ہر چیز میں تصویر, ہر چیز میں تصویر, آدمی بچ کر کہاں جائے مدینے. تو یہ کہ اس کو اعزاز کے ساتھ نہ رکھا جائے, تعظیم کے ساتھ. یہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں, حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذی روح, یعنی جس میں روح ہو, جان ہو, ذی روح کی تصویر بنانا بنوانا اعزازن تعظیم کے لیے اپنے پاس رکھنا سب حرام فرمایا ہے, اور اس پر سخت سخت وعیدیں ارشاد کی, اور ان کے دور کرنے مٹانے کا حکم دیا. احادیث اس بارے میں حد تواتر تک ہیں. فتح رضویہ جلد 21 صفحہ 426 رضا فاؤنڈیشن لاہور. تو یوں مطلب تصویر کی گنجائش تو نہیں ہے یہاں پر, بس وہ یہ کہ نیت پر, ایک چیز خرید کر نوٹ رکھنے پر, یہ ہماری ایسی مجبوری ہیں کہ ہم اس کے علاوہ اس سے بچ نہیں سکتے. لیکن لوگ عورتوں کی تصویر والے بھی چیزیں لیتے ہیں, ان کے حمام میں جاؤ, واش روم میں جاؤ, حمام میں جاؤ, ساتھ ہی ہوتا ہے آج کل کمبائنڈ, تو اس میں ایسی ایسی بوتلیں ہوتی ہیں طرح طرح کے لوشن کی, گندی گندی تصویریں بنی ہوتی ہیں. جانا تو ہوتا ہے نا گھروں پہ لوگوں کے, یہاں نہیں ہوتا, باہر ملک میں تو سیکورٹی ایشو نہیں ہوتا میرا, تو یہ کہ یہاں کم ہوتا ہے. یہاں کبھی کبھار گئے تو ظاہر اپنے سائے بھائیوں کیا, تو یہ چیزیں نہ ہوں. تو خیر اب یہ کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ میرے آنے پر کسی گھر جاتا ہوں تو کبھی کبھی شک بھی پڑتا ہے یہ خالی ہو گئی ہے جگہیں, ہاں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کچھ تھا یہاں. تو خیر اب مجھ سے کیا ڈرنا تھا یار, بندہ اللہ سے ڈرے. اسی تصویریں مٹائی بھی جا سکتی ہے, صرف چہرہ مٹا دیں, آنکھیں پھوڑنے سے کام نہیں چلے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں پھوڑ دو تو تصویر سے تو نابینا کی تصویر کیا جائز ہو جائے گی, کیا نہیں ہوگی نا. تو اس طرح آنکھیں تصویر کی پھوڑ دی تو اب یہ تصویر جائز ہوگی نہیں, اس کا چہرہ پورا مٹا دیں. چہرہ مٹ جائے گا, اب باقی بدن ہے تو نو پرابلم, چہرہ بالکل مٹانا ہے تو بچ جائے گی آپ کی, وہ یہ جو بھی ہے. تو یہ آپ کھرچ دیں کسی چیز سے, چھری وغیرہ سے, بوتل سے, اس کا بالکل چہرہ غائب کر دیں. اب یہ عورت کی تصویر ہے اس پہ, عورت کی تصویر کو آپ کریں گے چھیکیں تو یہ آپ دیکھتے بھی تو رہیں گے نا کہ صاف ہوئی کہ نہیں. تو یہ گھر میں خواتین تو ہوتی ہیں نا, سائی بہنیں ہوتی, یہ کام ان سے لیں, اس کو صاف کر دو پھر میں اندر جاؤں گا. تو ظاہر ہے کہ وہ جب اتنا آپ کا خوف خدا ہوگا تو وہ رکھے گی گاہے کو, تو کچھ نہ کچھ تو آپ کا اثر لے گی نا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو, در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، صدر خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، قصائے دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو، قصائے دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، تھوڑے کر راپ قدر اب میں کہاں جاؤں گا، تھوڑے کر آپ قدر اب میں کہاں جاؤں گا، اس قدا کو اسی سائے میں پڑا رہنے دو، اس قدا کو اسی سائے میں پڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سواری کو کھڑا رہنے دو، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، عرض کرتا ہوں میں روزانہ خواجہ سے غلی، عرض کرتا ہوں میں روزانہ خواجہ سے خلیل، اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے جہاں میرا سجا رہنے دو، اپنی رحمت سے جہاں میرا سجا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو،
عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی مسائل سنے انہی سے تیار کیے جاتے ہیں. درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن دازی کے بعد بطور انعام ایک ساتھ درکرٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام ہے ردغۃ الخوال, اس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا, یہ بتائیے کہ اللہ پاک کن لوگوں کو اس دہشت ناک جگہ میں رکھے گا. سوال نمبر دو, نمرود جو اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے پوری دنیا پر حکومت کی, یہ بتائیے کہ اسے کس معمولی اور چھوٹے سے جانور نے موت کی گھاٹ اتارا. سوال نمبر تین, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کون سا شخص اپنے گھر کو ویران کرتا ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ میں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
23 دسمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, کون سی چیز شیطان کے لیے کوڑا یعنی چابک ہے؟ جواب, تسبیح. نمبر دو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو بھی اوراد و وظائف اور ذکر اذکار کرتے اسے کیسے شمار کاؤنٹ فرماتے تھے؟ جواب, عقد انامل یعنی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے. سوال نمبر تین, اس عظیم تابعی بزرگ کا نام بتائیے جن سے دعا کروانے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا؟ جواب, حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, حافظ صادق علی اتاری میرپور خاص, شیر زمان اتاری بن محمد نواز راجن پور, ابو فراز اتاری فیضان مدینہ کراچی, محمد شبیر بن محمد بخش کہروڑ پکا, عطاء الرحمن خان اتاری بن غریب نواز خان ڈیرہ اسماعیل خان وانڈا لالی, حضور بخش اتاری مدنی نوشیر و فیروز سندھ, عبد الشکور اتاری گجرانوالہ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام شیر زمان اتاری بن محمد نواز راجن پور, ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.